بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا وَنَبِيِّنَا وَطَبِيبِ قُلُوبِنَا وَمَوْلَانَا وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا علي بن الحسين عليهما السلام أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي أيها الناس أنا ابن مكة ومنى أنا ابن زمزم والصفا أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى أنا ابن خير من ائتذر وارتدى أنا ابن خير من انتعل واحتفى أنا ابن خير من طاف وسعى أنا ابن خير من حج ولبى پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے آپ کے سامنے سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کے معروف خطبے کے ذیل میں چند معروضات پیش کر رہے تھے. خطبے کے جو چند حصے ہیں ان میں سے دو حصوں کے بارے میں گفتگو ہوئی. پہلا حصہ خطبے کا حمد و ثناء پروردگار عالم کے بارے میں، توحید کے بارے میں اور معاد کے تذکر کے بیان میں تھا، اور دوسرا حصہ خطبے کا وہ تھا کہ جس میں سید الساجدین اپنے موقف کو بیان کرتے ہیں کہ امت اسلامیہ کی رہبری ہمارا حق ہے، کیونکہ رہبر کے اندر جو شرائط ہونے چاہیے وہ فقط ہمارے اندر ہے. نہ فقط یہ کہ وہ شرائط کامل طریقے سے ہمارے اندر ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی خداوند متعال نے کچھ ایسی فضیلتیں ہمیں عطا کی ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں. یہ خطبے کے دو حصے تھے کہ جن کے بارے میں تقریباً گفتگو ہوئی. خطبے کا تیسرا حصہ کہ جو نہایت اہم حصہ ہے اور جسے کہا جائے کہ خطبے کے لیے جان مطلب کی حیثیت رکھتا ہے، جو فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بھی اپنے عروج پر ہے، اور فصاحت و بلاغت کے علاوہ معارف کے اعتبار سے بھی ایک عظیم حیثیت رکھتا ہے، وہ یہ حصہ ہے کہ جو آج انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں. جب سید سجاد نے فرمایا کہ اعطینا ستن وفضلنا بسبعن، جب ان چیزوں کا بیان گزرا کہ تیرا خصوصیات کو جو بیان کیا، چھ خصوصیتیں جو خدا کا خصوصی انعام اور سات فضیلتیں تفضیل جو دوسروں کی نسبت سے ہمیں حاصل ہیں، اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں ایوہ الناس، کہ البتہ اس خطبے میں آپ جگہ جگہ پر اس ایہا الناس کی تعبیر دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ظاہری طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو خطبہ ہے مسجد کے اندر ہے، مسجد اموی کے اندر ہے، ظاہر میں اس مسجد کے اندر کلمہ گو لوگ موجود ہیں، وہ حضرات ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، وہ افراد ہیں کہ جو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو یہاں پر مناسب تو یہ تھا کہ ان کو کہا جاتا یا ایہا المؤمنون یا ایہا الذین آمنو یا ایہا المسلمون، لیکن ان تعبیرات میں سے کوئی تعبیر استعمال نہیں کرتے سید سجاد، نہ یہ کہا مومنوں نہ یہ کہا مسلمانوں، بلکہ سید سجاد یہاں پر تعبیر استعمال کرتے ایہا الناس، اے لوگو، یعنی اسلامی جو عناوین ہیں ان عناوین کو ان کے لیے استعمال نہیں کرتے، کہ ظاہراً یہ بھی ایک درس ہے کہ گویا کہ اس خطاب کے ذریعے سے بھی سید سجاد یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بندہ جو زبان پر تو لا الہ الا اللہ رکھتا ہو، زبان پر تو محمد الرسول اللہ کہتا ہو، عمل میں تو ظاہری طور پر نماز پڑھتا ہو، عمل میں تو ظاہری طور پر قرآن کی تلاوت کرتا ہو، لیکن ولی خدا کا مخالف ہو، ولی خدا کے مقابلے میں آئے، ولی خدا پر تلوار کو میان سے باہر نکالے، ولی خدا کے ساتھ جنگ کرے، تو ایسے لوگ نہ مومن کہلانے کے لائق ہیں، نہ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں، نہ نمازی کہلانے کے لائق ہیں، نہ ہی قرآن مجید کے قاری کہلانے کے لائق ہیں. ان سے اگر خطاب کرنا ہے تو ان کو کہو یا ایہا الناس، اے لوگو، یا ایہا الناس من عرفنی فقد عرفنی، جس نے مجھے پہچان لیا اس نے مجھے پہچان لیا، کہ ابتدا میں سید سجاد برحال ایک مختصر تعارف تو کروا چکے، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے پہچان لیا پہچان لیا، لیکن وَمَن لَمْ يَعْرِفْنِي أَنْبَأْتُهُ بِحَسَبِي وَنَسَبِي، لیکن جو بندہ ابھی تک سید سجاد کو نہیں پہچان پایا، تو آج اس شام کی جامع مسجد اموی کے اندر سجاد آپ کو بتائے گا کہ سجاد کا کردار کیا ہے اور سجاد کا نسب کیا ہے. انبعتہ بحسبی و نسبی. اچھا ایہا الناس، پھر متوجہ کیا، اے لوگو، کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو جملات ہیں میں ان کا سادہ ترجمہ کرتا ہوں اور پھر یہاں پہ رکیں گے انشاءاللہ، کہ عام ترین جملات ہیں. اے لوگو، انا ابن مکہ و منا، میں سجاد مکے کا فرزند ہوں، میں سجاد منا کا فرزند ہوں، و انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے رکن کو، یعنی وہی کہ اشارہ کریں گے انشاءاللہ، حجر اسود کو اپنی چادر میں رکھ کے بلند کیا تھا، کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں. انا ابن خیر من اعتذر وارتدا، جن لوگوں نے بھی معذر اور چادر پہنی ہے، معذر وہی لنگ، چادر پہنی ہے، یعنی اشارہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی احرام باندھا ہے. انا ابن خیر من اعتذر وارتدا، جن لوگوں نے بھی معذر اور چادر پہنی ہے ان میں سب سے بہترین بندہ جو ہے میں اس کا بیٹا ہوں. یعنی جن لوگوں نے بھی احرام باندھا ہے ان لوگوں میں جو سب سے زیادہ افضل ہے میں اس کا بیٹا ہوں. انا ابن خیر من اعتلى وحدفا، جن لوگوں نے بھی نعلین جوتی اپنے پاؤں میں پہنی ہے یا پیادہ چلے ہیں، کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں، جن لوگوں نے بھی پاؤں میں جوتی پہنی ہے، جوتی پہن کر چلے ہیں یا پیادہ چلے ہیں، پا برہنہ چلے ہیں، ان میں سب سے بہتر جو بندہ ہے میں اس کا بیٹا ہوں. انا ابن خیر من طاف و سعى، جن لوگوں نے طواف کیا ہے، جن لوگوں نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کیے، دوڑے ہیں، ان میں سب سے جو بہتر ہے میں اس کا بیٹا ہوں. انبن خیر من حج و لبا. جن لوگوں نے بھی بیت اللہ کا حج کیا ہے, جن لوگوں نے بھی اپنی زبان پر تلبیہ جاری کیا ہے, اللہم لبیک کہا ہے, ان میں سب سے جو بہتر ہے میں اس کا فرزند ہوں. یہ ظاہری طور پر ترجمہ ہے کہ ایک ایک جملے کی انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں. لیکن یہاں پر جو سب سے پہلے سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا مقصد ہے سید سجاد کا کہ میں مکہ کا فرزند ہوں, میں منا کا فرزند ہوں, میں زمزم کا فرزند ہوں, میں صفا کا فرزند ہوں, کیا مقصد ہے اس کا؟ کوئی بندہ صفا مروا زمزم ٹکریوں کا پانی کا اس کا بیٹا ہوتا ہے کیا؟ کیا کہنا چاہتے ہیں سید سجاد؟ کون سا یہ لب و لہجہ ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ اتنا خوبصورت لب و لہجہ ہے کہ تاریخ میں کسی بندے نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ سید سجاد کیا کہنا چاہ رہے تھے. یعنی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اپنے عروج پر تھی بات. اچھا, اسے کیا مراد ہے؟ مکے کا فرزند, منا کا فرزند, زمزم کا فرزند, صفا کا فرزند, اسے کیا مراد ہے؟ یہاں پر مختلف تفسیریں ممکن ہیں. جو بندہ حقیر نے تعمل کیا, غور کیا, وہ تقریباً 6-7 تفسیرات ہیں کہ جن کو یہاں پر پیش کیا جا سکتا ہے. پہلی جو واضح ترین تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ مکہ, منا, یہ جو حج کرنے کی جگہ ہے, یہ استعارہ ہے, کنایا ہے, اپنی زبان میں کہوں اشارہ ہے. کس کی طرف؟ اس بندے کی طرف جو مکے کے اندر بیت اللہ کی تجدید کرنے والا ہے. یہ جو کعبۃ اللہ ہے, یہ جو مکہ ہے جہاں پر آپ کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں, بہت ہی بابرکت جگہ ہے کہ قرآن مجید سورہ آل عمران کی 91 آیت میں فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکاً وہدی للعالمین, کہ وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا جو مکے کے اندر ہے, مبارکاً بابرکت ہے, وہدی للعالمین, اور عالمین کے لیے ہدایت ہے. وہ یہ پہلا گھر ہے کعبۃ اللہ, کہ روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلا گھر جو اس زمین پر بنایا گیا یہ بیت اللہ تھا, یعنی کعبۃ اللہ. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کعبۃ اللہ مسمار ہو جاتا ہے, پھر اس کی تجدید بنا دوبارہ جو اس کو بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ بنایا, کہ قرآن مجید میں وہ تفصیلی قصہ بھی موجود ہے. یہ بھی سورہ بقرہ کی آیات ہے 126 سے 128 نمبر آیات تک. وہاں پر خداوند متعال فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, کہ جب ابراہیم اور اسماعیل اس بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو وہاں پر آپ نے فرمایا ربنا, اے ہمارے پروردگار, تقبل منا, ہماری اس زحمت کو قبول فرما, انک سمیع علیم, تو سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک, کہ یہ پورا قصہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کعبۃ اللہ کا آغاز ابتدا میں ہوا, جیسے ہی حضرت آدم اس زمین پر آئے اس زمانے میں خداوند متعال نے اس کعبۃ اللہ کی جگہ کو نازل کیا. لیکن حضرت نوح کے زمانے میں یہ دوبارہ ختم ہو جاتا ہے, پھر حضرت ابراہیم اس کی تجدید کرتے ہیں. تو یہاں پر گویا کہ حضرت ابراہیم کہ اس کردار کو بیان کرتے ہوئے کہ انبن مکہ و منا,
میں وہ ہوں کہ جس نے اس مکہ کی بنیاد رکھی، میں وہ ہوں کہ جس نے اس مکہ کی بنیاد رکھی، منا کی بنیاد رکھی، یعنی حضرت ابراہیم، میں وہ ہوں کہ جو بیٹا ہوں ابراہیم کا، میں وہ ہوں کہ جو فرزند ہے اس بندے کا کہ جس بندے نے اس مکے کی بنیاد رکھی، اس مکہ کی بنا رکھی، منا کی بنا رکھی۔ کیونکہ آپ شام کے اندر دیکھیں نا، یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے اپنے آپ کو قریش سے منسوب کر رہے تھے، ہمارا خاندان ایسا ہے، ہم لوگ ایسے ہیں، ہم لوگ ایسے ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر سید سجاد کہتے ہیں کہ اگر میرے حسب کو جاننا چاہتے ہو، اگر میرے نسب کو جاننا چاہتے ہو، تو انا ابن مکہ و منا، میرا تعلق ابراہیم کے ساتھ ہے، میرا تعلق اس کے ساتھ ہے جس نے مکے کی بنیاد رکھی، میرا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ جس نے منا کی بنیاد رکھی۔ وَأَنَا ابْنُ زَمْزَمْ وَالصَّفَا، زمزم کو وجود دینے والا، زمزم کو پیدا کرنے والا، زمزم جس کی وجہ سے پھوٹا تھا یہ چشمہ، جس کی وجہ سے پیدا ہوا تھا، وہ جناب اسماعیل ہے۔ گویا کہ سید سجاد فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جو ابراہیم کا بیٹا ہے، میں وہ ہوں جو اسماعیل کا بیٹا ہے۔ وہ صفا اشارہ ہے جناب حاجرہ کی طرف، کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی۔ اچھا میرا خاندان پوچھنا چاہتے ہو، ایک طرف سے میں بیٹا ہوں ابراہیم کا، ایک طرف سے میں بیٹا ہوں اسماعیل کا، ایک طرف سے میں بیٹا ہوں حاجرہ کا۔ یہ اپنا نسب بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ظاہری تفسیر کہ جو پہلے مرحلے میں انسان دیکھ سکتا ہے وہ یہ تفسیر ہے کہ انا ابن مکہ و منا، اشارہ ابراہیم کی طرف، انا ابن زمزم و صفا، اشارہ ہے جناب اسماعیل اور جناب حاجرہ کی طرف۔ یہ ایک تفسیر جو واضح تفسیر ہے۔ اچھا اس کی دوسری تفسیر بھی ممکن ہے، دوسری تفسیر جو روایات کے اندر آیا ہے کہ الولدو سر ابی ہے، کہ مولانا روم مثنوی میں اس حدیث کو نقل کرتے اور مفصل طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کا سر اور راز ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کا سر اور راز ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر سید سجاد فرماتے ہیں انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، میں وہ ہوں کہ جو مکے کا راز ہے، میں وہ ہوں جو منا کا سر ہے، میں وہ ہوں کہ جو زمزم کا سر و راز ہے، میں وہ ہوں کہ جو صفا کا سر و راز ہے۔ یہ دوسری تفسیر کہ میں راز ہوں ان کا، یعنی ہم آل بیت اطہار اس کعبۃ اللہ کا سر ہیں، ہم آل بیت اطہار اس چشمہ زمزم کے سر و راز ہیں۔ یہ دوسری تفسیر۔ اچھا تیسری تفسیر، یہ بھی روایات میں آیا ہے، یہ شیعہ سنی دونوں مدارک کے اندر روایت موجود ہے، من احیا ارضا مواتا فہی لہ، جو بندہ ایک زمین کو زندہ کرے، احیاء کرے، فہی اللہ، تو یہ زمین اس کی ہے، یعنی یہ اس کا مالک ہے۔ گویا کہ یہاں پر سید سجاد فرماتے ہیں اگر کربلا نہ ہوتی، اگر عاشورہ نہ ہوتی، اگر ہمارا خون نہ ہوتا تو مکہ برباد ہو جاتا، منا برباد ہو جاتے، زمزم برباد ہو جاتا، صفا برباد ہو جاتے، یعنی ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے مکے کو زندہ کیا، جنہوں نے منا کو زندہ کیا، جنہوں نے زمزم کو زندہ کیا، جنہوں نے صفا کو زندہ کیا۔ اور پیغمبر کی حدیث ہے من احیا ارضا فہی لہ، جو جس کو زندہ کرے وہ اس کا مالک ہے، یعنی گویا کہ سید سجاد فرماتے مکہ کے مالک ہم ہیں، منا کے مالک ہم ہیں، زمزم کے مالک ہم ہیں، صفا کے مالک ہم ہیں۔ یہ تیسری تفسیر جو اس جملے کی یہاں پر کر سکتے ہیں آپ۔ اچھا چوتھی تفسیر، یہاں پر سید سجاد اپنی نسبت دے رہے ہیں، بیٹا جب اپنے باپ کے ساتھ اپنے نام کو ذکر کرتا ہے یعنی نسبت دیتا ہے، علی ابن ابی طالب، کہ یہاں پر ابو طالب کی طرف امیر المومنین اپنی نسبت دے رہا ہے، یہ نسبت ہوتی ہے، بیٹا جب اپنے باپ کے نام کو اپنے ساتھ ذکر کرتا ہے یعنی اپنی نسبت کو بیان کرتا ہے. ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ یعنی حقیقی باپ کی طرف نسبت دی جاتی ہے، کبھی کبھار یہ نسبت شرف کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے. مثلا کوئی بھی بندہ کسی ملک کا ہیرو ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ فلاں وطن کا بیٹا ہے، یہ ارض پاک کا فرزند ہے، یہ فرزند پاکستان ہے، یہ فرزند ایران ہے، نہیں معلوم یہ فرزند عراق ہے، ایسے کہتے ہیں، نسبت دیتے ہیں. اور اس نسبت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ نسبت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ جو آپ نسبت دے رہے ہیں یہ اس سرزمین کا ہیرو ہے، اس سرزمین کو حیات دینے والا ہے. مثلا پاکستان کے اندر ہر ایک بندے کو آپ نہیں کہتے کہ یہ پاکستان کا فرزند ہے، جو بہت بڑی قربانی دیتا ہے، جو اپنی جان کو پورے پاکستان پر نچھاور کرتا ہے، ان بندوں کے لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا بیٹا ہے، فرزند پاکستان ہے، یعنی اس سرزمین کا ہیرو ہے. تو اس اعتبار سے انا ابن مکہ و منا، سید سجاد جو کہتے ہیں میں مکے کا فرزند ہوں، یعنی اس مکے کو تجدید کرنے والا، دوبارہ زندگی دینے والا، واقعا میں سید سجاد ہوں. اس اعتبار سے یہ چوتھا فلسفہ. پانچواں فلسفہ اسی نسبت کے معنی میں، ہم دیکھتے ہیں نا مختلف لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں پاکستانی ہوں، کوئی کہتا ہے میں سندھی ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں ایرانی ہوں، کوئی کہتا ہے اپنے مثلا شہر کے ساتھ منسوب کرتا ہے میں فلاں شہر کا رہنے والا ہوں. تو سید سجاد کہتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو ہماری نسبت کو سمجھو، اگر ہمیں منسوب بھی کرنا چاہتے ہو تو عام جگہوں کے ساتھ منسوب نہ کرو، ہمیں اگر نسبت بھی دینا چاہتے ہو تو شاعر اللہ کے ساتھ نسبت دو، ہمیں اگر نسبت دینا چاہتے ہو تو ان اول بیت، اس پہلے گھر کے ساتھ ہمیں منسوب کرو، اگر ہمیں منسوب بھی کرنا چاہتے ہو تو وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، ان شعائر اللہ کے ساتھ ہمیں منسوب کرو. پانچواں فلسفہ. اچھا چھٹا فلسفہ جو اس انا ابن مکہ و منا کا بیان کیا جا سکتا ہے، کہ وقت بھی گزر رہا ہے جلدی میں یہاں سے گزرو، بیٹا باپ کی پہچان ہوتا ہے. اللہ اکبر، اس چھٹی تفسیر پر غور کیجئے گا، بیٹا باپ کی پہچان ہوتا ہے، باپ کو پہچانا جاتا ہے بیٹے کے ذریعے سے. بیٹا اچھا عمل کرتا ہے کہتے ہیں باپ اچھا ہے، بیٹا برا عمل کرتا ہے بہت سارے لوگ باپ کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں. تو بیٹا باپ کی پہچان ہوتا ہے. سید سجاد فرماتے ہیں کہ یہ جو پورا اسلام پہچانا جاتا ہے ان شاعر اللہ کے ذریعے سے، شاعر اللہ یعنی اسلام کی پہچان، شاعر اللہ یعنی معالم اسلام کی پہچان. اسلام کو پہچاننا ہے کعبۃ اللہ سے پہچانو، اسلام کو پہچانا ہے مکے سے پہچانو، اسلام کو پہچانا ہے زمزم سے پہچانو، اسلام کو پہچانا ہے صفا و مروہ سے پہچانو. تو سید سجاد کہتے ہیں کہ جو چیز اسلام کی پہچان ہے، میں سید سجاد اسلام کی پہچان کی بھی پہچان ہوں. اگر شاعر اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو، مکہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو میں سید سجاد ہوں، منا کو پہچاننا چاہتے ہو تو میں سید سجاد ہوں، زمزم کو پہچاننا چاہتے ہو تو میں سید سجاد ہوں، صفا کو پہچاننا چاہتے ہو تو میں سید سجاد ہوں. یہ چھٹی ساتویں تفسیر. آٹھویں تفسیر روایت میں آیا ہے، روایت میں کہ نعم العضد الولد، یہ روایات ہے جو سفینۃ البحار کے اندر بھی نقل ہے، بہترین بازو بیٹا ہوتا ہے، بیٹا باپ کے لیے عضد اور بازو ہوتا ہے. خوب سید سجاد فرما رہے ان ابن مکہ و منا، میں سید سجاد مکہ کا بازو ہوں، ان ابن منا میں سید سجاد منا کا بازو ہوں، ان ابن زمزم میں سید سجاد زمزم کا بازو ہوں، ان ابن صفا میں صفا کا بازو ہوں. آٹھویں تفسیر. اور آخری تفسیر بیان کروں اور بات کو یہاں پر سمیٹوں اور پھر اگلے جملے کی کچھ وضاحت کروں. یہ بھی روایت میں ہے کہ بیٹے پر فرض ہے کہ باپ کے لیے سب کچھ قربان کرے. روایت میں ہے کہ ابذلوا لہم، یعنی والدین کے لیے، الاموال والجاہ والنفس، والدین کے لیے اپنے مال کو قربان کرو، والدین کے لیے اپنی حیثیت کو قربان کرو، والدین کے لیے اپنی جان کو قربان کرو. بلکہ روایت میں آیا ہے انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال اپنے باپ کی ملکیت ہو. تو بیٹے کا کام ہے اپنا سب کچھ والدین پر قربان کرے. تو گویا کہ سید سجاد یہ بھی بیان فرمانا چاہتے ہیں ان ابن مکہ و منا، ہم وہ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ مکہ اور منا کے لیے لوٹا دیا، ان ابن زمزم و صفا، ہم وہ ہیں جنہوں نے زمزم و صفا کے لیے اپنا سب کچھ لوٹا دیا، مال لوٹایا، جان لوٹائی، آبرو لوٹائی، اپنی زندگیاں لوٹا دی. کہ بہرحال یہ مختصر تفسیرات کے تقریباً 6-7 تفسیریں ہیں اس جملے کی کہ ان ابن مکہ و منا، ان ابن زمزم و صفا. اچھا اگلا جملہ، ان ابن من حمل الرکن باطراف الردا، میں وہ ہوں کہ جنہوں نے اپنی چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا اور پھر نصب کروایا، کہ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جب قریش کعبۃ اللہ کی تجدید کر رہے تھے. پورا واقعہ تاریخ کے اندر ہے، میں اس واقعے کو نہیں ذکر کر رہا. جب انہوں نے پورا بلند کر دیا کعبۃ اللہ کی دیواروں کو، وقت آیا کہ اس حجر اسود کو اپنے مقام پر کون نصب کرے. مختلف قبائل میں جھگڑا ہو گیا، ہر کوئی قبیلہ کہہ رہا تھا کہ یہ شرف ہمارے پاس ہونا چاہیے. بہرحال قریب تھا کہ بہت بڑی لڑائی ہو. ان میں سے جو ایک عاقل بندہ تھا، انہوں نے کہا کہ اب کیا کرتے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں، جو اس مسجد الحرام میں سب سے پہلا بندہ آئے گا اس سے فیصلہ کروائیں گے، جو اس نے فیصلہ کیا اس کے مطابق عمل کریں گے، یہ خون ریزی نہ ہو، فساد نہ ہو. ایسے میں تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں، رسول اللہ کے سامنے یہ فیصلہ ہوتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں، اپنی چادر کو بچھاتے ہیں اور اس چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا جاتا ہے، اور تمام قبائلوں کو کہا جاتا ہے کہ ہر کوئی بندہ آئے اور اس چادر کے ایک کونے سے اس کو پکڑے. جب انہوں نے بلند کیا، بلند ہوا تو پھر حجر اسود کو رسول اللہ نے اٹھا کر اپنے مقام پر رکھا. تو یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو تواریخ کے اندر ثبت ہے کہ پیغمبر اکرم کی تدبیر کی وجہ سے فساد ختم ہوا. کیا ختم ہوا؟ فساد ختم ہوا. تو رسول اللہ کی زندگی کے مختلف واقعات کو چھوڑتے ہوئے، کہ بعض کی طرف نیچے اشارہ آ رہا ہے، لیکن بہت سارے وقایع کو چھوڑتے ہوئے، امام سجاد علیہ السلام اس پر فوکس کیوں کرتے ہیں؟ کس کا بھی فلسفہ ہے، اس اعتبار سے فوکس کرتے ہیں کیونکہ یہ واقعہ وہ ہے جو بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ مصلح کل تھے، انہوں نے فساد کا خاتمہ کیا، حتیٰ نبوت سے پہلے بھی فساد کا خاتمہ کیا، مصلح تھے. اور ان لوگوں نے کیا پھیلایا ہوا تھا، امام حسین کے بارے میں، سید الشہداء کے بارے میں، سید سجاد کے بارے میں، ان لوگوں نے پھیلایا ہوا تھا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ زمین میں فساد پھیلائے. امام سجاد علیہ السلام खुसूसियत से इस जुमले को बयान करके ये कहना चाहते, हम तो उसके फर्जंद है कि जिसने नबूवत से पहले भी फसाद को खत्म किया था, चेजाई के नबूवत के बाद हम इस जमीन पर फसाद कैसे फैला सकते हैं। अनबनु मन हमल रुकन बे अतराफ रदा, देख रहे फलसफा कि एक जुमले के अंदर हमारा ताल्लुक फसादियों से नहीं है, हम तो जाहिरी नबूवत से पहले भी मुसले थे, फसाद को खत्म करने वाले, मैं उसका बेटा हूं। अच्छा, अनबनु खैर मने इतजर वर्तदा, क्या अर्ज हुआ, मेजर यानी वही लोंग और इर्तदा यानी वर्तदा यानी वही चादर पहनना, ये किस चीज की तरफ इशारा है, ये इशारा है एहराम बांधने वालों की तरफ, जितने लोगों ने भी एहराम बांधा है उनमें जो सबसे अफजल है मैं उसका बेटा हूं। एक मतलब ये, दूसरा मतलब भी इसका हो सकता है कि बहरहाल मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, आप उस पर भी खुद गौर कीजिएगा, दूसरे भी दो तीन मतालब हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास वक्त कम है अगर मैं रुका तो पहुंच नहीं पाएंगे, लिहाजा थोड़ा सा आगे चलता हूं। अनबनु खैरे मने इतला वहतफा, क्या मकसद है, वो बंदा के जिन्होंने जूती पहन के सफर किया है और वो बंदा के जो पाप बराना सफर करता है, उन अफराद में जो सबसे अफजल है मैं उसका बेटा हूं। यानी क्या, इसका एक मतलब यह है कि रिवायात में कि जब आप मक्के के लिए सफर करते हैं, बैतुल्ला का हज करना चाहते हैं, उमरा करना चाहते हैं, जब मस्जिदुल हराम में आप दाखिल हों तो मुस्तहब है कि आप पाप बराना आए। दूसरी जगहों पर आप सफर करते हैं, बेशक आपके पाँव में जूती हो, लेकिन मस्जिदुल हराम में जैसे आप आते हैं आप पाप बराना होने चाहिए। हज बैतुल्लाहुल हराम करते हैं, आप उमरा करते हैं, बेहतर है कि आप पाप बराना आए, अगर आ सकते हैं आप, जैसा कि आइमा की सीरत में इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस तरीके से हज करते, खुद सैयद सज्जाद इस तरीके से हज करते थे। तो मौला बयान करना चाहते कि जिन लोगों ने मक्के का सफर किया है और पाप बराना आए हो हज उमरे के लिए या ना जूतियां पहन के आए हो, इन दोनों में जो सबसे अफजल है मैं उसका फर्जंद हूं। अनबनु खैर मने इतला वहतफा, एक माना। दूसरा माना जो मेरे जहन में आ रहा है, शायद इस नुक्ते की तरफ भी इशारा हो, पाप भराना यानी वो बंदा कि जो गरीब होता है, फकीर आदमी जिस बेचारे के पास पहनने के लिए जूती भी नहीं है। मने इतला यानी वो बंदा कि जो नालायन पहनता है, यानी उसके पास इतना पैसा है, गोया के सैयद सज्जाद कहते हैं कि तमाम लोगों को अगर फकीर और गनी में तकसीम करो तो इन फकीर और गनी लोगों में जो सबसे बेहतर है मैं उसका फर्जंद हूं। अनबनु खैर मने इतला वहतफा, अनबनु खैर मन ताफा वसआ, जिन लोगों ने तवाफ किया है, जिन लोगों ने सई की है, उनमें सबसे जो बेहतर है मैं उसका फर्जंद हूं। अच्छा, तवाफ करने वालों का ताल्लुक फकत इन इंसानों के साथ नहीं है, रिवायात में है कि पहले पहले तवाफ करने वाले वो मलाइका मुकर्रबीन है जिन्होंने खुद अर्श इलाही का तवाफ किया, वो भी तवाफ करने वाले, उसके बाद जो मलाइका मुकर्रबीन से नीचे है मलाइका, चौथे आसमान पर बैतुल मामूर है वहां पर मलाइका तवाफ करते हैं, और उसके बाद ये काबतुल्ला जो उस बैतुल मामूर की शबी है इसके गिर्द भी तवाफ करते हैं। तो यहां पर सैयद सज्जाद ये नहीं कहते कि फकत काबतुल्ला का तवाफ करने वाले जो लोग हैं जो उनमें सबसे बेहतर है मैं उसका फर्जंद हूं, ना ना ना, जिन्होंने काबतुल्ला का तवाफ किया उनमें भी जो सबसे बेहतर हो, जिन्होंने बैतुल मामूर का तवाफ किया उनमें भी जो सबसे बेहतर हो, जिन्होंने अर्श इलाही का तवाफ किया उनमें भी जो सबसे बेहतर है मैं उसका फर्जंद हूं। यानी मैं उसका फर्जंद हूं जो इंसानों से अफजल है, यानी मैं उसका फर्जंद हूं कि जो मलाइका से अफजल है, न फकत मलाइका से, जो मलाइका मुकर्रबीन से अफजल है मैं उसका फर्जंद हूं।
انا ابن خیر من حج و لبا،
اور جن لوگوں نے حج کیا، جن لوگوں نے تلبیہ کہا، ان میں سے جو سب سے بہتر ہے میں اس کا فرزند ہوں. پھر اس طریقے سے یہ زمینی قصہ بیان کرتے ہوئے کہ میں فقط ترجمہ کر رہا ہوں، دو تین سطریں ہیں اس کا، تاکہ کل انشاءاللہ ہم ختم کرنے کی طرف جائیں. یہاں پر یہ فقط زمینی رسول اللہ کو اوصاف سے ذکر کیا. انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، مسلح ہے. انا ابن خیر من اتذر ورتدا سے لے کر ولبا تک، جو عبادت الہی کرتے، حج بیت اللہ الحرام کرتے، جو عمرہ کرتے، ان میں سب سے افضل پیغمبر اسلام ہے، میں اس کا بیٹا ہوں. یہ زمینی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے پھر بعد میں سید سجاد فرماتے ہیں، ان ابن من حمل علی البراق فی الہوا. اللہ اکبر، اب آسمانی خصوصیات کا تذکرہ ہے. میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو براق پر سوار کر کے معراج کرایا گیا. ان ابن من اسری بہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کہ اشارہ ہے اسی سورہ اسراء کی ابتدائی آیت کی طرف، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اس آیت کی طرف اشارہ ہے. معراج کے بارے میں دوسرے مقامات پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے، لہذا یہاں پر گفتگو نہیں کرتے. میں اس کا فرزند ہوں جس کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروایا گیا. ان ابن من بلغ به جبرائیل الی سدرۃ المنتہا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو جبرائیل سدرۃ المنتہا تک لے کر گئے. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو اس ناموس اعظم جبرائیل سے بھی آگے نکل گیا، کہ جو جبرائیل اس کائنات میں تمام ملائکہ سے افضل ملک ہے. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کا ساتھ جبرائیل بھی ایک حد تک لے کر جاتا ہے. پھر آگے جملہ کہتا ہے، لو دنو تو ان ملتن لہ ترک، تو اگر ذرہ برابر بھی رسول اللہ آگے بڑھتا ہوں تو میرے بالوں پر جل جائیں گے. میں اس کا بیٹا ہوں. ان ابن من دنا فتدلا، کہ سورہ نجم کی وہ عظیم آیات، کہ برحال ان کی طرف نہیں جاتے ہم. ان ابن من دنا، میں اس کا بیٹا ہوں جو قریب ہوا، فتدلا اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنا، کہ فقط دو کمانوں کا فاصلہ رہا، او ادنا، بلکہ اسے بھی قریب ہوا. کہ حیف ہے کہ یہاں پر اس کا معنی نہ کروں، کہ انشاءاللہ کل اس کے بارے میں دو تین جملات کہیں گے، کہ حیف ہے کہ یہاں سے ایسے گزر جاؤ. یہ سید السجاد دیکھیں اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں. دوسری نگاہ کے ساتھ دیکھا جائے تو پوری تاریخ اسلام کو دہرا رہے ہیں چند جملات کے اندر، پوری تاریخ اسلام کا دور کروا رہے ہیں. نہ فقط تاریخ اسلام، حضرت ابراہیم سے لے کر اس پوری تاریخ کو سید سجاد ذکر کرتے ہیں، کہ اس پورے انبیاء کے سلسلے کو، اسلام کے پورے سلسلے کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو مجھ سجاد کو سمجھو، میرے بغیر کچھ سمجھ میں نہیں آنے والا. وقت تمام ہوا، فقط ایک جملہ. واقعا عزیز، سید سجاد اسی طریقے سے، لیکن اتنی منزلتوں کے باوجود مصیبت بھی اتنی عظیم تھی. وقت ختم ہے، فقط ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جب سید سجاد کو امام باقر علیہ السلام غسل دے رہے تھے، کہتے ہیں کہ غسل دیتے دیتے امام باقر رو رہے تھے. بعد میں کسی پوچھنے والے نے کہا کہ مولا آپ کیوں رو رہے تھے؟ کہا جب میں بابا کو غسل دے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بابا کے جسم پر
وہ جو وزنی توک ڈھالے گئے تھے، وہ جو ان رسیوں کے ساتھ جکڑا گیا تھا میرے بابا کو، آج 34 اور 35 سال گزرنے کے بعد بھی بابا کے جسم پر ان رسیوں کے، ان زنجیروں کے، ان توکوں کے نشان ابھی بھی باقی ہے۔ یہ چیز مجھے رلا رہی ہے۔ میں یہاں پر ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، مولا آپ نے اپنے بابا کو غسل دیتے دیتے بابا کے جسم پر فقط ان رسیوں کے نشان دیکھے تھے نا، اس توق و غل کے نشان دیکھے تھے نا، مولا آپ نے فقط زنجیروں کے نشان دیکھے تھے، لیکن میں قربان جاؤں امیر المؤمنین پر، میں قربان جاؤں امیر المؤمنین پر، جب مولا جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے تو جناب سیدہ کے جسم پر نشان نہیں دیکھے، بلکہ غسل دیکھتے دیکھتے علی جیسا صابر امام چیخ کے رونا شروع ہوا، پوچھا گیا مولا کیا ہوا، مولا کے کہتے ہیں کہ زہرا کے جسم پر نشان نہیں بلکہ پالو آج بھی زخمی تھا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔